الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد سے کہے کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو یہ کام کرو. یہ اس میں بھی ایک قسم کی تحریض ہوتی ہے، ابھارنا ہوتا ہے، ابھارنا جس کو کہتے ہیں تحریض. یعنی اللہ تعالی ہمیں ابھارنا چاہتے ہیں، جیسے باپ اپنے اولاد کو ابھارتا ہے کسی عمل پر تو وہ یوں کہتا ہے اگر تم میرے بیٹے ہو تو یہ کام کرو. ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں ابھارنا چاہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے، تم سے محبت کرنے لگیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اتباع ایسی چیز ہے کہ جو جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے، خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے، محبوب حقیقی خود محبت کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود محبت کرنے لگتے ہیں اس بندے سے. اور جب محبت ہو جاتی ہے تو برائیوں سے آدمی نگاہیں پھیر لیتا ہے، اچھائیوں کو دیکھتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اتباع کی برکت سے ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے تو تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. تو یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اس حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے عمل کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کی برکت سے، اس اتباع کی برکت سے سارے عالم پر ان کا سکہ جما دیا، ان کو فائز کر دیا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر. جگر مراد آبادی ہیں یہ. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. بس انہوں نے اللہ تعالی کی محبت کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اوپر طاری کر لیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے پہ چھا گئے، کسی سے دبتے نہیں تھے. ان سے کوئی کہے بھی تو وہ نہیں دبتے تھے کہ بھائی آپ نے کیا کر دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کسرا کے دربار وہ اس میں وہ وہاں دسترخوان پر کھانا ہوا, کھانے پر ان کا جو کھانے کے دوران لقمہ گر گیا تو انہوں نے اٹھایا اس کو صاف کر کے کھا لیا. تو کسی نے چپکے سے کہا درباری نے کہ آپ نے کیا کیا, یہ تو ہمارے آداب کی خلاف ورزی ہے, شاہی آداب کی. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ اپنے پاس رکھو, ہم نے اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا ہے. اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ, میں اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ کیا کلمات ان کے سامنے ہی کہہ دیا کہ ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں کہ لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے, لقمے کو گرا نہیں رہنے دینا چاہیے, ان احمقوں کی خاطر اس سنت کو چھوڑ دوں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بوتل پیتے ہیں تو تھوڑی سی بچاتے ہیں, وہ مجلس ہے نا, محفل ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں وہ کتنا لالچی ہے ساری بوتل پی گیا. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو اچھے طریقے سے چاٹ لو اس کو انگلیوں کے ذریعے سے, نہ جانے کس حصے میں رزق کس حصے میں برکت ہو. اور یہاں کیا ہوتا ہے, اور صحابہ کیسے تھے, وہ کہتے تھے ہم ان کی احمقوں کی خاطر چھوڑ دیں اور ہمیں شرم آتی ہے. یہی ہے ناکامی کی وجہ اور یہی ہے ان کی کامیابی کی وجہ, یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ تھی. ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر, وہ سنت پر مر مٹتے تھے سنت سمجھ کر. ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر, ارے یہ تو سنت ہے, ارے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, ارے یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں. تو ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر, وہ سنت پر مر مٹتے تھے سنت سمجھ کر. یہ ہماری ناکامی کا راز ہے, وہ ان کی کامیابی کا راز تھا. تو بس بھائی, جب تک ہم اس پر نہیں آئیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی شرم کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو, اس وقت تک ہم چھوڑ دیں کامیابی کے خواب دیکھنا. کامیابی تو دور کی بات, کامیابی کے خواب بھی نہیں دیکھیں. مر مٹنے والوں کی طرح بننا پڑے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت ہو رہی تھی, کھانا ہوا, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی, اور شراب پیش کرنے والے کون صحابی تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو 10 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم رہے. وہ شراب پیش کر رہے تھے, اتنے میں آواز آتی ہوئی سنائی دی گلی میں سے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انس ذرا جا کے آپ دیکھیے تو صحیح, یہ آواز کیسی آ رہی ہے. وہ باہر گئے اور آ کر یہ بتایا کہ ایک آواز دینے والا یہ آواز دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انس جائیے, یہ جتنے مٹکے ہیں شراب کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے تھے, فرمایا جائیے ان کو بہا دیجئے, جلدی سے بہا دیجئے. روایات میں آتا ہے مدینہ منورہ میں اتنی شراب بہائی گئی ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے بارشیں ہوئی ہوں, بارشوں کے اندر جیسے کیچڑ کھڑی ہو جاتی ہے. مگر ایک حکم آ گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب شراب حرام ہے, تو بس ختم. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دینے والے سے یہ بھی نہیں پوچھا, کچھ تحقیق بھی نہیں کی, بھائی پکی بات ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہیں شک ہوا ہو, بس سنا اور مٹکے بہا دیے. اور پھر بعد میں کسی نے کہا بھی کہ دوائی کے لیے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، فرمایا لیس بی دواء ولکنہ داء، ارے کوئی شراب دوائی ہے؟ شراب دوائی ہے؟ کوئی دوائی نہیں ہے، لیس بی دواء، یہ کوئی دوائی نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے تو اب یہ دوائی نہیں ہے، بیماری ہے. دوائی نہیں ہے، بیماری ہے. تو مر مٹنے والے لوگ تھے، حکم آ گیا، پتہ چل گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، چھوڑ دیا اس کو. اور ہم تلاش کرتے ہیں تاویلیں کہ کوئی گنجائش تو نکال لو، کوئی کہیں سے کچھ گنجائش نکلتی ہو. ان کے ہاں کوئی گنجائش نہیں تھی. بھائی موبائل بند کر لیجئے، خدا کے واسطے موبائل بند کر لیجئے، یہاں موبائل بند کر کے بیٹھا کریں. وہ سردی ہے، ویسی آواز بہت گونجتی ہے، ذرا سی آواز بھی بہت زیادہ گونجتی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی یاد کیا تھا، یہاں موبائل بند کر کے بیٹھا کیجئے. اور وہ بھی میوزک، یہ میوزک ہے جو ابھی آئی تھی نا، یہ میوزک کی آواز ہے. مسجد کے اندر میوزک لانا ویسے ہی جائز نہیں، اور ویسے ہی جائز نہیں میوزک. تو اللہ معاف فرمائے، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، داڑیاں سفید ہیں، مگر ان کے موبائل پہ میوزک بج رہی ہے. حیرت ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ شادی نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو آپ کے پاس آنا جانا کیسے ہوگا؟ تو بیوی کا حق ادا کرنا پڑے گا، اتنا جو میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں یہ نہیں ہو سکے گا. آپ خاموش ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر فرمایا، ربیعہ شادی نہیں کرتے؟ انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ میں اگر شادی کر لوں گا تو آپ کے پاس آنا جانا، یہ جو اتنا آپ کے ساتھ رہتا ہوں یہ چھوٹ جائے گا. لیکن سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، لہذا شادی کر لی. اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، جو اپنی خواہش تھی کہ شادی نہ کروں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار دوں، اس خواہش کو ترک کیا اور سمجھ گئے کہ میرے محبوب کی مرضی یہی ہے کہ میں شادی کروں، ورنہ دوسری دفعہ نہ پوچھتے. ایک دفعہ پوچھ کے اور جو میں نے جواب دیا تھا آپ خاموش ہو گئے تھے، پھر نہ پوچھتے. لیکن دوبارہ پوچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کروں. لہذا اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کو اختیار کیا، اس پر عمل کیا، شادی کر لی. اشاروں کو سمجھنے والے تھے، اشاروں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے تھے. جب محبت ہو جاتی ہے نا، محبت کسی محبوب سے، تو آدمی اشارے بھی سمجھ جاتا ہے. دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی، بے خیالی بھی نہ خالی جائے گی. دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی. وہ اشاروں سے سمجھ جاتے تھے کہ کیا چاہتے ہیں. جب تک اشاروں میں ہی بات سمجھ میں نہ آئے تو عاشق کیسا، کسی محبوب کا عاشق کیسا کہ محبوب کے اشارے بھی نہ سمجھ سکے. ابھی محبت کامل نہیں ہے اس کا مطلب. تو صحابہ اشارے سمجھتے تھے، اسی لیے عروہ ابن مسعود الثقفی کو بھیجا قریش نے. یہ قریش کے بہت عقل مند لوگوں میں شمار ہوتا تھا، عروہ ابن مسعود الثقفی. ان کو بھیجا قریش نے مذاکرات کے لیے. تو جب یہ مذاکرات کے لیے آئے، اب ہوشیار آدمی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بہت کم لوگ اس وقت پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جاہلیت کا دور تھا، یہ پڑھے لکھے بھی تھے اور جہاں دیدہ آدمی تھے. تو انہوں نے آ کر بات چیت کے دوران بھی یہ ادھر ادھر دیکھتے رہے, بات چیت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر بھی, صحابہ کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں. پھر جا کر رپورٹ پیش کی, قریش کو جا کر رپورٹ پیش کی, مذاکرات کرتے رہے, حرکات و سکنات کن اکھیوں سے دیکھتے رہے گوشہ چشم سے, اور پھر جا کے قریش کو رپورٹ پیش کی. تو یہ کہا کہ واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظمہ اصحاب محمد محمدا. یہ الفاظ تھے. اور اس سے پہلے یوں کہا کہ میں اللہ کی قسم میں کسرا کے پاس بھی گیا ہوں, نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں, قیصر کے پاس بھی گیا ہوں, میرا سب جگہ جانا ہوا ہے جہاں دیدہ آدمی تھے, لیکن میں نے کسی بادشاہ کی عزت کرتے ہوئے اس کے اصحاب کو, اس کے ساتھ رہنے والوں کو, کسی بادشاہ کے ساتھ رہنے والوں کو اس بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ان کی عزت کرتے ہیں. وہ تھوکنا چاہیں تو وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے, وضو کر رہے ہیں تو ان کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, اور جب کوئی بات کرتے تھے تو اس کو توجہ سے سنتے تھے, ان کے سامنے آوازیں بلند نہیں کرتے تھے, اور اتنی تعظیم کے عظمت کی وجہ سے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وہ دیکھ کر گئے اور جا کے قریش کو بتا دیا. لہذا کہا بھائی تم ان سے تم نہیں جیت سکتے, کیونکہ میں نے یہ چیز میں تو دیکھا, سب کچھ دیکھ چکا ہوں میں, تو یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. یہ تو جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں, لہذا ان سے کون جیت سکتا ہے, لہذا یہی ہوا. بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا جب حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے, امضی لما امرک اللہ تعالی, آپ کر گزریے, انجام دیجئے اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا ہے. واللہ لا نقول ما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کی قسم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بات بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی, اور پھر وہ بات بھی دہرائی انہوں نے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. بنی اسرائیل والوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاد کا حکم آیا, انہوں نے کہا جائیے, آپ ہی جائیے جو قرآن میں ہے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بول آپ دونوں جا کے لڑیں. اذهب انت وربك فقاتلا, آپ جائیں اے موسیٰ علیہ السلام, آپ کا رب جائے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انا هاهنا قاعدون. حضرت مقداد ابن اسود نے پہلے ہی ان کی بات دہرائی, پھر فرمایا ہم ایسے نہیں کریں, انہوں نے عرض کیا ہم نہیں کریں گے ایسے. ولیکن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. یہ بدر کا موقع ہے, حضور صحابہ سے رائے لے رہے ہیں, ہم تو یوں کہیں گے کہ آپ بھی جائیے, آپ بھی چلیے, آپ کا رب بھی چلے, اور ہم آپ دونوں کے ساتھ قتال کریں گے, آپ دونوں کے ساتھ مل کر ہم بھی قتال کریں گے اللہ کے دشمنوں سے, ہم ان سے لڑیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. نبی کے دل کو خوش کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ ادخال السرور فی قلب المؤمن خیر من عمل الثقلین. ایک عام ایمان والے کے دل کو خوش کر دینا یہ جنوں اور انسانوں کے عمل سے بہتر ہے. اور کوئی نبی کا دل خوش کر دے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا اجر ہے. لہذا جب تک ہم میں یہ جھلک نہیں آئے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. برادری، قوم، قبیلہ، اگر اور رسم اور رواج اور ہمارا طریقہ، ہمارے خاندان کا طریقہ، ہماری برادری کا طریقہ، وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہم خدا خواہی ہو ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنو. اللہ کو بھی چاہتے ہو، اللہ تعالی سے بھی محبت کا دعویٰ ہے، اور دنیا سے بھی، دنیا کی بھی بات رکھتے ہو، دنیا کی بھی بات رکھتے ہو. حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے مجھے. ان کی اہلیہ نے ان سے یہ کہا کہ کچھ صوفے وغیرہ لے آئیے، میز اور صوفے لے آئیے، ہمارے ہاں صوفے نہیں ہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگی مہمان آتے ہیں اور وہ ان کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہوتی ہے، یہاں اوپر بیٹھنے میں آسانی رہے گی. فرمایا نہیں. کہنے لگی دنیا والوں کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے. ان کی اہلیہ نے کہا دنیا والوں کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو حضرت مولانا کون اس کا ذکر، ہاں حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا جواب دیا کہ دنیا والوں نے میرا کتنا خیال کر لیا جو میں ان کا خیال کروں، دنیا والوں نے میرا کتنا خیال کر لیا جو میں ان کا خیال کروں، میرا طرز عمل دیکھ کے دنیا والے میرے جیسے بن گئے، انہوں نے اپنا لی اتباع سنت، انہوں نے چھوڑ دیا اپنے اللہ تللے کو، انہوں نے میرا کتنا خیال کر لیا جو میں ان کا خیال کر لوں. تو فرمایا دنیا والوں نے کتنا میرا خیال کر لیا جو میں ان کا خیال کروں. یہ ہے بھائی، انہوں نے تو اپنے ماں باپ کا، وہ صحابہ تو وہ تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے اگر ان کے طریقے سے ماں باپ کا طریقہ، ان کی بات سے ماں باپ کی بات ٹکرائی، تو انہوں نے ماں باپ کی رائے کو ایک طرف رکھا، حضور کے طریقے کو اختیار کیا، حضور کی بات کو اختیار کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے، جو بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ جب حالت کفر میں تھے، نادانی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گوارا نہیں ہوا. ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا، زبردست تھپڑ اپنے والد کے رسید کر دیا. اور وہ بھی والد تھے، انہوں نے کہا بیٹا، بیٹے کی یہ جرات ہے. انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ لیجئے آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تھپڑ، باپ کو تھپڑ مار دیا آپ کے صحابی نے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی آپ کے بارے میں، یہ انہوں نے آپ کے خلاف باتیں کی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہو گئے اسی واقعے کے اوپر. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. یہ آیات تمام، یہ سب اسی موقع پہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. ایمان کی غیرت تھی، برداشت نہیں ہوا، والد کو تھپڑ مار دیا، حضور نے معاوضہ فرمایا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اے نبی آپ نہیں پائیں گے. اس قوم کو جو ایمان لے آئی آپ کے اوپر، یعنی صحابہ، اور آخرت کے دن پر لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون، کہ وہ محبت کرنے والے ہوں، من حاد اللہ ورسولہ، ایسے لوگوں سے جو حضور کا مخالف ہو، اللہ کا مخالف ہو، اللہ کے رسول کا مخالف ہو، کبھی محبت نہیں کریں گے یہ لوگ. ولو کانوا آباءہم، چاہے یہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ازواج او اخوانہم او عشیرتہم، یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں، اولا، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. مراد یہ ہے دلوں میں ان کے اتار دیا گیا ایمان کو، اور اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں، اور ان کو ایسے باغات میں اللہ داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہیں، اللہ راضی ہیں ان سے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہی ہے اللہ کی جماعت. اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر یہی ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سمجھ لو اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے، انہی کو فلاح ملے گی، جو اللہ والے ہیں انہی کو فلاح ملے گی. مزے میں اللہ والے تھے، مزے میں اللہ والے ہیں، مزے میں اللہ والے رہیں گے. جو اللہ والا نہ بنا بس اس کو کیا مزے حاصل ہوئے. وہ برادری والا بنے گا، قبیلے والا بنے گا، قوم والا بنے گا، ملک والا بنے گا، مال والا بنے گا. اللہ والا نہیں تو ان چیزوں میں سے کوئی ایک والا بن جائے گا. والا تو بنتا ہے آدمی، اگر اللہ والا نہ بنا تو ان چیزوں میں والا ضرور بننا ہے، لیکن ان چیزوں میں سے کوئی ایک بن جائے گا اگر اللہ والا نہ بنا. ملک و مال والا، دولت والا، یعنی دولت کے پیچھے اللہ کا حکم چھوڑ دے، یا برادری والا، قبیلے والا، خاندان والا. ہمیں یہ نہیں بننا، ہمیں تو اللہ والا بننا ہے. یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا میدان ہے، ان کو اپنے بیٹے نظر آ گئے، حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے تلوار اپنی سوتی، کہا او اللہ کے دشمن، اور یہ کہتے ہوئے اس کی طرف لپکے، بیٹے کی طرف، تاکہ اس کو قتل کر دیں. بدر کا میدان، باپ لڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے اور بیٹا لڑ رہا ہے اور کافروں کی طرف سے، اگرچہ کہ بعد میں اسلام لے آئے تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا رک جاؤ ابو بکر، رہنے دو، رہنے دو، روک دیا. لیکن یہ تو اپنی کوشش میں چلے گئے تھے آگے، انہوں نے تو قتل کا ارادہ کر لیا تھا. وہ دن عجیب تھا، وہ دن ہی عجیب تھا جس کو کہا گیا یوم الفرقان، فرقان والا دن. اللہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فرق کر دیا اس دن نے کہ کون اللہ کا ہے، کون اپنے ملک اور قبیلے کا ہے، اور کون اپنی قوم کا ہے، اور برادری اور خاندان کا ہے. باپ لڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، بیٹا لڑ رہا ہے کفار کی طرف سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بدر کا میدان، انہوں نے عاص ابن ہشام کو، جو سگے ماموں تھے، سگے ماموں، اس سگے ماموں نے یہ کہا، جب تلوار تان لی بے بس، عاص ابن ہشام نے کہا انت یبن اختی، ارے میرے بھانجے، تو مجھے قتل کرے گا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا نعم یا عدو اللہ، ہاں اے اللہ کے دشمن، اور یہ کہہ کے تلوار چلا دی، ختم، کام ہی تمام کر دیا. یہ سگا مامو بھانجے کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے, بدر کا میدان ہے. وہ دیکھ اس چیز کو نہیں, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا ماموں ہے, یہ نہیں دیکھ رہے تھے. یا حضرت ابوبکر نے یہ نہیں دیکھا میرا بیٹا ہے. وہ اس دن تو ان کی نگاہ بدل چکی تھی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے خلاف لڑنے آیا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہے, یہ دین کا دشمن ہے. وہ تو اس نظر سے دیکھ رہے تھے باپ بیٹے کا رشتہ. اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا, رشتہ داری ختم ہو چکی تھی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا, سگے باپ کو قتل کر دیا عبداللہ ابن جراح کو اپنے ہاتھوں سے, بدر کا میدان. یہ ہے فرق کا دین. اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے باپ کو جب دیکھا تو للکارا, لپکے ان کی طرف. عتبہ ابن ربیعہ ان کے باپ تھے, لپکے تو وہ ڈر کے بھاگ گیا ان کا باپ. انہوں نے تو للکارا تھا, قتل کرنے کے لیے لپکے تھے, مگر وہ بچ کے بھاگ نکلا, وہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال یہ فرق کا دن تھا کہ یہ حضور کے خلاف لڑنے آیا ہے, بس اب چھوڑنا نہیں ہے, جو آ گیا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. حضرت عمیر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو کہتے رہے, وہ گستاخی کیا کرتی تھی, روکتے رہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی, بالآخر قتل کر دیا. سگی بہن کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. بھائی کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق ہے, باپ پکا منافق, بیٹا پکا مسلمان, اور بیٹا اور پکا صحابی. اور حضور سے کیا کہہ رہا ہے بیٹا, واللہ لو شئت لأتیت برأسه, اللہ کی قسم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے, منافق باپ ہے, اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں. اور جب اس باپ نے یہ کہا, لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل, یہ قرآن میں الفاظ اللہ نے نازل فرمائے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے, کہ جب ہم اس سفر سے واپسی ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ ہم لوگ عزت والے ہیں اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ذلیل ہیں, اور جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا. تو اللہ نے آیات نازل فرمائی, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. ارے ان کو کیا پتا, عزت تو اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی عزت ہے. اللہ عزت والے ہیں, اللہ کا رسول عزت والا ہے. وللمؤمنین, اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ ان کو عزت سے نوازیں گے. یہ منافقین ان کو کیا معلوم, یہ نہیں جانتے. ولکن المنافقین لا یعلمون. اور بیٹے نے یہی کہا باپ سے کہ تو اپنی زبان سے کہہ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا, کہ خدا کی قسم محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں. تو باپ کو کہنا پڑا کہ ہاں محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں, میں ذلت والا ہوں. بیٹے نے باپ کی زبان سے یہ الفاظ اگلوائے. بھائی یہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں, وہ والدین کہتے ہیں چلو بیٹا آؤ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤ, ہم سے یہ نہیں ہوتا. اتنا ہم سے نہیں ہوتا کہ جس کمرے میں ٹی وی ہے وہاں نہ جا سکیں, اتنی ہمت نہیں ہے. بھائی یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ قتل کر دو, اتنا تو کرو. ماں باپ کہتے ہیں کہ آؤ بھابھی سے کیوں پردہ کرتے ہو, کہ جی وہ ٹھیک ہے, ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے ماں باپ کے سامنے. ماں باپ کہتے ہیں چلو شادی میں جہاں مووی اور تصویریں وغیرہ کھینچی جا رہی ہیں، مووی بن رہی ہے، گانے چل رہے ہیں اور مردوں اور خواتین کا مخلوط اجتماع ہو، بس چلو چلے جاتے ہیں. ماں باپ کو پتہ نہیں، مثال سنیے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک چیز زہر ہے، وہ آپ کو پلا رہے ہیں، آپ پی لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے، فرض کر لیں آپ کو پتہ ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں کہ یہ زہر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پیو اس کو، وہ کتنی زبردستی کر لیں آپ پی لیں گے اس کو؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے، ماں باپ نہیں جانتے. تو ایسے یہ بھی زہر ہے، کیوں ہم پیتے ہیں اس کو؟ اور اگر یہاں باہر پتھراؤ ہو رہا ہو، گولیاں چل رہی ہوں، تو آپ باہر نکلتے ہیں؟ باہر نکلنے کو پسند کریں گے؟ جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں شیطان کی گولیاں چل رہی ہیں ایمان کے اوپر، وہاں شیطان کا پتھراؤ ہو رہا ہے ہمارے ایمان اور اعمال کے اوپر، تو ایسی شادیوں میں، ایسی تقاریب میں ہم کیوں جائیں جہاں پہ گولیاں چل رہی ہوں ایمان کے اوپر، جہاں پتھراؤ ہو رہا ہو ایمان کے اوپر؟ جب یہ ظاہری پتھراؤ اور ظاہری گولیوں میں ہم نہیں جاتے، گھر میں مقید رہنا پسند کرتے ہیں. بات موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. لہذا انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا دین کے آگے. ہاں ادب احترام سب ٹھیک اپنی جگہ، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اتباع کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلح حدیبیہ کو کچھ طول دینا چاہتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ صلح حدیبیہ کو کچھ طول دینا چاہتے تھے، اور ذرا لمبا کر لیں، تو ایک سال کا معاہدہ تھا. ان کی نظر مذاکرات کے لیے کس کو بھیجا جائے؟ ان کی نظر پڑی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی. جب وہ ایمان لے آئی تھی تو آپ نے ان سے شادی کی، نکاح فرمایا. تو یہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، لہذا چونکہ گھر بیٹی کا گھر تھا، وہاں گئے. اب وہاں بیٹھنے لگے تو بیٹی نے، سامنے بستر تھا، چارپائی تھی، بستر تھا، وہ بستر الٹ دیا، خالی چارپائی ظاہر ہو گئی، کہا اس پہ بیٹھیے. اب وہ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اور پوچھا کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ کہا کہ یہ اصل میں یہ بستر ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور آپ حالت شرک میں ہیں، لہذا آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں، اس بستر پہ آپ کا بیٹھنا مناسب نہیں. انہوں نے کہا مجھے افسوس ہوا کہ تم یہاں آ کر اتنا بدل گئی ہو. مگر وہ اپنا انہوں نے ادب احترام اس کو چھوڑا نہیں. یہ ہیں کامیاب ہونے والے لوگ، یہ ہیں سمجھدار لوگ. اللہ بھائی، کامیابی کا راز یہی ہے، کامیابی کا راز اتباع ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے، اور آپ کی اتباع کو چھوڑنے میں ناکامی ہے، اور شرمانے میں، اور مرعوب ہو جانے میں، مغلوب ہو جانے میں ناکامی ہے. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا ذبابن ذبابن. وہ گھبرا گئے، اور ان کے بال اس وقت بڑے بڑے تھے، لہذا وہ سمجھے میرے بالوں کے. ذبابن ذباب کہتے ہیں منحوس چیز کو، بری چیز کو یا منحوس چیز کو کہا جاتا ہے. وہ سمجھے شاید میرے بڑے بالوں کو ناپسند فرمائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لہذا جلدی سے گھبرائے ہوئے واپس ہوئے اور بال کاٹ دیے اپنے. دوبارہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ کر، کٹے ہوئے بال دیکھ کر، فرمایا میں نے اس کو دیکھ کر نہیں کہا تھا، میں نے ان کو دیکھ کر نہیں کہا تھا ذباب ان ذباب، لیکن آپ کٹوا لیے تو اچھا کیا تم نے، لیکن وہ اشاروں پر مر مٹنے والے لوگ تھے، بس وہ سمجھے شاید میرے بڑے ہوئے بال ناپسند ہیں اس لیے یوں فرمایا. ذرا بند کر دیں بھائی اس کو، دروازے بند کر دیجئے، سردی ہے کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ، حبس وغیرہ نہیں ہوگا. یہاں کھڑکیاں تو نہیں کھلی ہوئی؟ دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں، بزرگوں سے سیکھی ہوئی ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ، ان کے پڑوس میں وہ زبردست ساری رات وہ ناچ گانا ہوتا رہا، ایسی آواز آتی رہی جیسے اس وقت آ رہی ہے، ایسی آواز کہ سونا آدمی کا کام کرنا مشکل ہو، رات بھر آواز آتی رہی. وہ صبح اٹھے، دیکھیں کوئی، حالانکہ اس وقت 200 لڑکے تھے مدرسے میں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ پتھراؤ کرو، ہمارا کام یہ نہیں ہے. لہذا انہوں نے فرمایا، میں نے صبح اٹھ کے فرمایا ساری رات میں نہیں سو سکا اور 5 کام کرتے ہوئے ساری رات گزاری. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما جو 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 یہ جن کی آوازوں سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. 4 کام ہو گئے، اور 5واں کام، عسى ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے بہتر ہوں. انجام کا تو پتہ نہیں، ہمارا انجام خراب ہو ان کا اچھا ہو جائے، خاتمے کا پتہ ہے کسی کو؟ اللہ ہمیں، ہم سے ہدایت چھین لے، ان کو ہدایت دے دیں، ہم سے زیادہ بڑا ان کو مقام مل جائے. بتائیے ہے کہ نہیں ممکن؟ یہ احتمال تو ہے. یہ 5 کام کرتے ہوئے فرمایا ساری رات گزاری، نیند تو نہیں آئی مگر رات ساری ان کاموں میں گزاری. اللہ، تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غربت کی وجہ سے کچھ سوال کیا، حضور نے عطا فرما دیا. دوبارہ پھر حاضر ہوئے، پھر سوال کیا، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے، پھر سوال کیا، فرمایا حکیم یہ مال سبز باغ کی طرح ہے، اگر یہ غنا کے ساتھ حاصل ہو، بے پرواہی کے ساتھ حاصل ہو تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، جبکہ اس کی محبت دل میں نہ ہو، اور اگر اور تما اور لالچ کے ساتھ حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتے. بس یہ اشارہ تھا، سمجھ گئے اشارے کو اور اشارے پر جان دے دی. بس پھر اپنی محنت شروع کی اور اپنا کمانا شروع کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگا نہیں، سوال نہیں کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے کچھ دینے کی کوشش کی، انکار فرما دیا. حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے کوشش کی، انکار فرما دیا کہ بس حضور نے مجھ سے یہ فرما دیا تھا، بس اب میں اسی پہ قائم ہوں، اب میں نہیں کسی سے سوال کروں گا، نہیں لوں گا کسی سے. ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تقریباً تمام علماء دیوبند نے اپنا شیخ بنایا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب تنگدستی کا دور تھا تو پیسوں کی کچھ ضرورت پڑی، اپنے ایک ایسے دوست سے جس کے پاس پیسے تھے بھی، اس سے مانگا، کچھ قرض مانگا، اس نے عذر کر دیا. تنہائی میں جا کے بہت روئے، بہت روئے، اور اپنے آپ کو ملامت کی کہ کیوں مانگے کیوں تو نے پیسے، مانگے کیوں تو نے پیسے. اس کو ملامت نہیں کی کہ دے سکتا تھا، پیسے بھی تھے، بھائی اس کا مال ہے، نہیں دے رہا اس کی مرضی، تو شریعت پر عمل کیا، شریعت نے اس کو اختیار دیا نہ دے، وہ وہاں اس کو ملامت نہیں کی، اپنے آپ کو ملامت کی کہ تو نے مانگے کیوں تھے. اور پھر جب سوئے ہیں رات کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی خواب میں کہ بس اب تنگ دستی کا دور ختم، اب مالداری کا دور شروع ہو رہا ہے، اور پھر اللہ نے جو مالداری عطا فرمائی ہے, جو مالداری فرمایا, میرا نام بھی امداد ہے, میرا سلسلہ بھی اللہ کی امداد سے ہی چلے گا. بس. اور یہاں تک فرمایا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو شخص میرے سلسلے سے جڑ جائے اور دوسرا کام یہ کر لے کہ تقوی اختیار کر لے, تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے کھیلے گا. بہرحال تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا نہیں کسی سے, سوال نہیں کیا, بس ایک چیز دل میں بیٹھ گئی کہ حضور نے مجھے منع فرمایا, اشارہ فرما دیا تھا, بس اب اس پر مر مٹے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے, وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پہنچ گئی کہ بیٹھ جاؤ, حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نہیں فرمایا تھا, اپنے سامنے والوں سے جو آپ کے سامنے موجود تھے ان سے فرمایا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی یہ الفاظ سن کر کہ وہیں بیٹھ گئے, جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے, کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز کان میں آئے کہ بیٹھ جاؤ, اب چلنا ان سے گوارا نہیں ہوا, حالانکہ فرمایا بھی ان سے نہیں تھا, جو قریب لوگ تھے ان سے فرمایا تھا, لیکن انہوں نے تعویل نہیں کی, وہیں بیٹھ گئے. اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک بات سن لی, من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ الفاقہ, جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی اس کو فاقہ نہیں ہوگا اس کو. اور چھ لڑکیاں تھیں ان کی, اور اس وقت لڑکیاں جاب بھی نہیں کرتی تھیں. چلیے میں یہ وہ میں نہیں کہتا, بعض لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ مطلقاً منع ہے, پردے کے اہتمام کے ساتھ علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ پردے کا اہتمام ہو, شریعت کی پابندی ہو تو جائز ہے, کر سکتی ہیں عورتیں, نوکری بھی کر سکتی ہیں, اور ایسی ایسی بیوائیں ہیں جو مسئلے پوچھنے وہ پوچھواتی ہیں یا پوچھتی ہیں خود ٹیلی فون کر کے, شوہر کا انتقال ہو گیا, جوانی میں بیوہ ہو گئی, اپنے کسی رشتہ دار سے کچھ پیسے لینا گوارا نہیں, ان کو گوارا ہی نہیں ہے, لہذا پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ جاب کرتی ہیں, ایسی بیوائیں ہیں اس دنیا میں ہیں, اس شہر کے اندر موجود ہیں. اب آپ کیا کہیں گے ان کو کہ ناجائز ہے ان کے لیے؟ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک تو ایک برسبیل تذکرہ ایک بات کہہ رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھ بیٹیاں تھیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سن لی, ان سب کو سورہ واقعہ یاد کروائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دینے کی کوشش کی بیت المال سے, ان کا وظیفہ جاری کرنے کی کوشش, انہوں نے منع فرما دیا. بھائی دیکھیے ایک بات سنیے, جب جمائی آئے نا تو یہ الٹا ہاتھ کی پشت رکھنی چاہیے, یہ منہ نہ کھولنا, ولا یقول ہا, یہ بھی حدیث میں آتا ہے یوں مت کرو ہا, اس سے ممانعت آئی ہے حدیث میں. اور فرمایا کہ اذا تصاعب احدکم فلیضع یده علی فمیہ فان الشیطان یدخل, جب تم کو جمائی آئے تو اپنا بایاں ہاتھ وہ منہ پہ رکھ لیا کرو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو شیطان داخل ہو جائے گا. کس قدر سخت وعید ہے. اسی لیے دو چیزوں سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے, وسوسے آ رہے ہیں, وسوسے تنگ کرتے ہیں, یہ جمائی کے وقت منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتے, اور دوسرے غسل کرنے بیٹھتا ہے نا آدمی تو پانی ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب آتا ہوا محسوس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں وہاں کون جائے, چل کر بس یہیں فارغ ہو جاؤ. تو ایسے لوگوں کو, دونوں قسم کے لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہو جاتی ہے, یہ روایات سے ثابت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا وظیفہ جاری کرنے کی کوشش کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا، اور پھر حضرت عمر نے جاری کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی انکار فرما دیا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا، انہوں نے جاری کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی انکار فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ آپ میری فکر نہ فرمائیں، میں نے اپنی ساری لڑکیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، وہ ہر رات کو اس کو پڑھتی ہیں، آپ میری فکر نہ کریں، ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. بس، اور واقعی ایسے ہی ہوا. کیا بھوکی مر گئیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھوکی مر گئیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے غیب سے کفالت فرما دی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہو گیا. تو بھائی یہ ہے اتباع، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، یہ ہے پیروی، یہ ہے نقش قدم پر چلنا. نقش قدم ہمارے حضرت والا کا شعر جو میں نے سنایا تھا آپ کو، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یہ جنت کے راستے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے نقش قدم جنت کے راستے ہیں، جو اس پر چل رہا ہے وہ جنت کے راستے پر ہے، اور جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کتنا کیا وقت ہے، 25 پہ جانے. بس یہ اتباع جب تک ہم بھی نہیں آئے گی، اس وقت تک نہ ہماری زندگی میں سکون ہوگا، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. لہذا ماں باپ کا احترام کیجئے، اور رشتہ داروں کا احترام اپنی جگہ، برادری والوں کا احترام اپنی جگہ. وہ جو میں ایک اصول بتایا کرتا ہوں اس کو یاد رکھیں بس، کہ شریعت پر عمل میں سختی اور مخلوق سے رویے میں نرمی، ختم. بس بس شریعت کو بھی نہیں چھوڑنا، شریعت پر عمل میں سختی، مخلوق سے رویے میں نرمی. شریعت پر سختی سے عمل کیجئے، سنت پر سختی سے عمل کیجئے، اور اس سلسلے میں جو مخلوق رکاوٹ بن رہی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے گھر والے ہوں، اور چاہے دوست احباب ہوں، ان تمام سے، رکاوٹ بننے والوں سے نرمی سے پیش آنا. ایسے ہو جائیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، چھوڑ دیں. دعا کریں ان کے لیے، دعا کریں، بلکہ ان کی تان و تشنیع سے اور ان کے گالیاں دینے سے اور ان کے برا بھلا کہنے سے جو دل ٹوٹتا ہے نا، دل ٹوٹتا ہے، ہائے یہ تو میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے ایسا کہا، میں تو شریعت پہ چل رہا ہوں پھر بھی ایسا کر رہے ہیں. اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا بڑی زبردست قبول ہوتی ہے. تو بس دعا کریں، دعا کیجئے. طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل ٹوٹا ہوا تھا، کیسے ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدوی یتحجمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساقطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اسألک بنور وجہک الذی اشرقت له السماوات واضاءت اشرقت له الظلمات واضاءت له السماوات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العذاب حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. یہ ہے وہ پوری دعا طائف کے موقع پہ، ٹوٹے ہوئے دل سے دعا مانگی ہے، اور وہ ایسی قبول ہوئی ہے، ایسی قبول ہوئی ہے کہ فتح مکہ کے بعد سارا کا سارا بنو ثقیف، سب کے سب طائف والے اسلام میں داخل ہو گئے. بس دعا نہیں فرمائی، تو ٹوٹا ہوا دل تھا، ٹوٹے ہوئے دل سے دعا بڑی زبردست قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو آپ کا دل ٹوٹ جائے، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بات ایسی ہو سننے کو ملے تو آپ اس ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کیجئے، دو رکعت نماز پڑھیے، دعا کیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ یہ مشرکین آپ سے جو کچھ کہتے ہیں آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل ٹوٹتا ہے محاورتاً، اور یہاں الفاظ ہیں یضیق صدرک یعنی آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں یہی باتیں۔ تو یہ مجذوب اپنی بڑھ میں کہتا ہے، ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساقی، یہ سنبھلے ہوئے الفاظ ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور نماز پڑھیے، بس ختم بات۔ تو ہم یہ کریں، دل ٹوٹتا ہے ہم یہ کریں، ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ حضور کی اتباع ہے۔ حضور کو کیا حکم دیا گیا، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے، دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اور اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت فضیلت والا کلمہ ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے اور ترازو میں جب وزن ہوگا قیامت کے دن اعمال کا اس میں بہت بھاری، اور اللہ کو بہت محبوب، اللہ کو محبوب جو ان کلمات کو کہنے والا ہوگا وہ بھی محبوب بن جائے گا، کیونکہ کلمے محبوب ہیں اللہ لیجئے۔ تو اس میں تسبیح بھی ہے اور حمد کے ساتھ تسبیح ہے، یہ پڑھیے اور دو رکعت نماز پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے ان لوگوں کے لیے، بس ختم بات، ہمارا کرنے کا کام یہ ہے۔ لیکن شریعت اور سنت کو نہ چھوڑیے، اتباع کو نہ چھوڑیے، بس مخلوق شریعت پر عمل میں سختی، مخلوق سے رویے میں نرمی، اس اصول کو اپنانے سے اتباع ہمیں نصیب، اتباع کامل نصیب ہو جائے گی، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے لوگوں کی، دوسروں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ ہاں بھائی، ایک اعلان یہ کرنا ہے، ساتھیوں نے یاد دلا دیا، ویب سائٹ جو ہے ہماری وہ کیا ہے، ہاں اور پوری مجلس ارشاد.org، مجلس ارشاد.org یا .org، بعض لوگ .org بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی کہہ لیجیے، چلیے آپ جو آپ کو پسند ہو، .org یا .org۔ تو مجلس ارشاد .org یہ ہماری ویب سائٹ ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتے ہیں، خواتین بھی تشریف لائی ہوئی ہیں، تو ایک دفعہ یہاں مردوں میں تو یہ اعلان ہو چکا ہے اور شاید بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، بس اس وجہ سے میں نے ان لوگوں کو، لڑکوں کو اجازت دی ویب سائٹ بنانے کی۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا تھا، اس موقع پہ حضرت جی سے کہا گیا کہ آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا ہے، جماعتوں میں نکلتی ہیں، تو حضرت نے فرمایا وہ نکل تو پہلے ہی چکی تھی، ہم نے تو ان کے نکلنے کو صحیح کیا ہے۔ سمجھے آپ، حضرت جی سے جب کہا گیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا، قرآن میں تو حکم ہے وقرنا فی بیوتکن، عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے رہیں، حضرت نے فرمایا وہ نکل تو پہلے ہی چکی تھی، ہم نے تو ان کے نکلنے کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے، کہ نکلنا ان کا صحیح ہو جائے، دین کے اعتبار سے ہو جائے۔ تو لوگ تو اب ہم انٹرنیٹ، اور لوگ تو بیٹھ چکے انٹرنیٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، ہم تو ان کا رخ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، انہوں نے، حضرت جی نے یہ فرمایا تھا، ہم بھی، ہمارے سامنے بھی یہی بات آ گئی اس وقت، اس موقع پہ، کہ جب لڑکوں نے کہا ہم بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ لوگ تو پہلے ہی استعمال کرنا تو شروع کر دیا ہے لوگوں نے، اور ایمان بھی اپنا برباد کر رہے ہیں، تو ہم ان کا رخ صحیح کر دیتے ہیں، بس یہی بات ہے، اسی نقطہ نظر سے اجازت دے دی تھی. لہذا جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.